من فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ تعالیٰ نے یہاں یوم عظیم کی خبر دی ہے، جو قیامت کا دن ہے. جس دن لوگوں نے اپنے پروردگار کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے پروردگار کا انتظار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر الغفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف انت فارع، اس دن تم کیا کرو گے جب تمہیں پروردگار کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. کتنا عرصہ؟ فرمایا کہ 300 سنہ، 300 سال. لا یأتیک خبر السماء، اس طرح کھڑے ہوگے کہ تمہارے پاس آسمان کی خبر نہیں آئے گی. کیا ہونا ہے تمہیں اس سے آگاہ نہیں کیا جائے گا. نہ اللہ رب العزت کسی کی طرف التفات کرے گا، نہ کسی سے کلام فرمائے گا. اس وقت تم کیا کرو گے؟ عرض کی کہ اللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ اس مقام کی فضا اور گھبراہٹ سے ہمیں محفوظ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اخذت مفزعك، رات جب بھی بستر پر جاؤ تعوذ باللہ من کرب یوم القیامہ ومن سوء الحساب، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تکلیفوں اور سخت حساب سے پناہ مانگ کر سویا کرو. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہر رات سونے سے قبل آپ پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کی عظمت ہے. کسی بڑے انسان کا انتظار جس طرح آپ کرتے ہیں، وہ تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، لیکن انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ ملک الملوک، ملک الاملاک، اس کے انتظار میں پوری کائنات کھڑی ہے. اولین و آخرین کھڑے ہیں، انسان اور جن کھڑے ہیں، اور 300 سال یوں بیت گئے کہ کسی کو خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، نہ کوئی آسمان سے انکشاف ہو رہا ہے اور نہ اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی حیبت اور عظمت ہے، وہ عظیم ذات جس کو کما حقو ہم نہیں پہچان سکے، اس کا فرمان ہے وما قدر اللہ حق قدر، یہ انسان اللہ کی قدر پہچان ہی نہیں پایا۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق پہچانتی، دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی، جمادات کیا، حیوانات کیا، حجر و شجر کیا، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَأَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا أَن تَطَّلِعَ، آسمانوں سے آواز آتی ہے، پر آواز کیوں نہ آئے، یہ ساتوں آسمان انگنت لا تعداد اور بے شمار فرشتوں کے پوش تلے دبے ہیں، فرشتے ہی فرشتے جن کی تعداد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک وضع جبہتہ ساجدا للہ، ان ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں جھکی نہ ہو۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی حیبت کیسی تاری ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں امر کیا جاتا ہے، جس کا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل کے بارے میں فرمایا کہ جب سے سور تھمایا گیا تب سے منہ میں دبا کر کھڑے ہیں، نگاہیں عرش پر لگی ہوئی ہیں اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں کہ پلک تک نہیں جھپکی نہ جھپکتا ہے کہ ایسا نہ ہو پلک جھپکوں اسی دوران اللہ کا آرڈر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعمیل میں ایک لحظہ یا ایک پلک جھپکنے کے برابر دیر ہو جائے۔ یہ اللہ کی عظمت اور حیبت کو پہچانتے ہیں، انسان نہیں پہچانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے دکھایا وہ تمہیں نہیں دکھایا، لو انکم تعلمون ما اعلم لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا وما تاجعتم نساءکم ولا فروشکم، کیا کچھ بیتنے والا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کی حقیقت جس قدر میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، وما تلفظ تم بن نسایا الفوش، اور بستروں پر اپنی بیویوں کی لذتیں بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، آرام بھول جاؤ، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے، اگر تم وہ دیکھ لو جو اللہ مجھے دکھاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام جو کیفیت کیا تھی، کان اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، اللہ کے پیغمبر کا زیادہ تر ہنسنا تبسم تک ہوتا تھا، مسکراہٹ تک ہوتا تھا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں 2-3 بار سے زیادہ ایسی کوئی حدیث ہم نے نہیں پڑھی، 2-3 بار صحابہ نے کہا کہ ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت انیابہ، کہ اللہ کے پیغمبر فلاں بات سن کر ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی ظاہر ہو گئی۔ پوری زندگی میں میرے پیارے پیغمبر 2-3 بار سے زیادہ کھل کر نہیں ہنس سکے، آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، آپ کی نگاہیں آخرت پر ہیں، درجات آخرت پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حیبت اور اللہ کا خوف، توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ، لیکن آپ کی عیش کفات سے بڑھ کر نہیں تھی۔ 3-3 چاند گزر جاتے، سردار کائنات کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ایسے کئی مواقع آتے کہ ازواج مطہرات اللہ کے پیغمبر کے لیے رات کو چراغ جلانے کے لیے پڑوسیوں سے ادھار تیل مانگ کر لایا کرتی تھی، تیل تک نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کی معیشت تھی، کیونکہ توجہ دنیا کی طرف نہیں تھی، توجہ آخرت کی طرف تھی، توجہ آخرت کی طرف تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معیشت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح دنیا کے ساتھ تعلق رکھا اور کس طرح اللہ کے ساتھ تعلق رکھا. اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت کس طرح تاری تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر خود پیرن لگایا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود جوڑا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر کی معیشت ہے، حالانکہ دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن نگاہیں جو ہیں درجات اولا کی طرف ہیں. جنگِ احزاب کے موقع پر اللہ کے پیغمبر خود خندق کھود رہے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آ کر کوئی بات کی، پھر اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی، گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے بات کی، بھوک اور نقاہت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر سے بولا نہیں جا رہا تھا. کچھ گھر میں ہے جو اللہ کے پیغمبر کی ضیافت کر سکے؟ خندق کھودنے مصروف ہیں، صحابہ کے ہم رکاب ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کے پیغمبر کی معیشت ہے. کبھی مہمان آ جاتے تو سوچ میں پڑ جاتے کہ ان مہمانوں کی ضیافت کہاں سے کریں. ایک دن کہا کہ من لبیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نواز تھے. کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ ایک انصاری صحابی فتح جذبات میں آ کر اس مہمان کو لے جاتا ہے، لیکن وہ صحابی بھی تو اللہ کے پیغمبر کا تھا. بیوی سے کہا کہ اب شری خوش ہو جا، لیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے. بیوی خوش تو ہوئی لیکن مہمان کو کھلائے کیا، مہمان کو پیش کیا کرے؟ معیشت کی حال یہی تھی، معیشت کی حالت ایسی ہی تھی. لیث فی البیت الا قوت السنیان، گھر میں تو بچوں کی تھوڑی سی روٹی پڑی ہوئی ہے جن کو سنا رہی ہوں جھوٹی تسلیاں دے کر کہ رات کو نیند میں کٹ ہی جائے گی، بھوکے ہو یا پیاسے ہو صبح یہ کام آ جائے گی، کل کا دن گزر جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، نبے مستریان بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو کھلا دو. کھانا تیار ہو گیا اتنا کم کہ وہ تو ایک فرد کے لیے بھی کافی نہیں تھا. مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا آداب ضیافت سے تھا. کھانا پک گیا، اس کا بھی حل سوچ لیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا پھیل گیا، اللہ کے پیغمبر کا مہمان کھا رہا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں اور بھوک کے مارے برا حال ہے، کھا بھی رہے کہ مہمان کھائے، خالی ہاتھ چلا رہے. باسا سامنے اللہ کی راشینا، پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی گزار دی بھوک کے مارے. صبح اذان ہوئی تو مسجد میں گئے، دروازے پہ اللہ کے پیغمبر کو استقبال میں پایا اور کہا کہ نمر فیک القرآن، رات تیرے بارے میں قرآن اترا ہے، تیرے اس عمل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. بھائی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اللہ کے نیک بندے، عظیم بندے جو خود فاقے برداشت کرتے ہیں اور بھوک برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی معیشت تھی. لیکن تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کی عبادت، اعمال صالحہ، آخرت کی فکر بدرجہ اتم موجود تھی. اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرے، انسان تو نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ورنہ یہ جن، ورنہ یہ فرشتے، یہ حجر و شجر کس طرح اللہ کی تسبیحات میں مصروف ہے اور تو غافل ہے. اس دن کی یاد کر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ کھڑے ہیں، اولین و آخرین کھڑے ہیں، انبیاء بھی کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا.
ان کی طرف التفات ہی نہیں. آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کریں گے. اب اللہ آئے گا. کبھی یہ مقام پڑا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور آئے گا تیرا پروردگار. توقف کرو یہاں, سوچو اور غور کرو پروردگار کیوں آ رہا ہے, پروردگار کیوں آ رہا ہے. کبھی سوچو دیکھ کر غور کرو میرے بھائیو. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا زمین پر کسی مقام پر اپنی کرسی رکھے گا اور یہ پکارے گا یا معاشر الجن والانس قد انصبت لکم من یوم خلقتکم الی یومکم ھذا اسمع قولکم وارا اعمالکم فانصتوا الی. اے جنو انسانوں, میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک تمہارے لیے خاموشی اختیار کیے رکھی, تمہارے تمام اعمال پر تمہاری حرکات پر خاموش رہا. اسمع قولکم, تمہاری ایک ایک بات سن چکا ہوں. وارا اعمالکم, اور تمہارا ایک ایک عمل دیکھ چکا ہوں. سب سے دوری لیا, آج تم سب کے سب خاموش ہو جاؤ میرے لیے, میں تمہارے لیے خاموش رہا. ایک ایک بات سنی اور ایک ایک عمل دیکھا. آج اس ایک ایک بات کا حساب دینے کے لیے اور اس ایک ایک عمل کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اللہ کا حساب ہے جو شروع ہوا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحشر الناس الی ربہم اصناف ثلاثۃ. اللہ کی طرف جانے والے لوگ تین طرح کے ہوں گے. صنف رکبان, کچھ لوگ سوار ہو کر جائیں گے. وہ صنف مشاۃ, اور کچھ لوگ پیدل چل کر جائیں گے. وہ صنف علی وجوہہم, اور کچھ لوگ اپنے سر کے بل چل کر جائیں گے. کیا ان کے عمل سے سر کے بل چل کر جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشہور آنا رہو گے, اپنے سر کے بل کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم. جس ذات نے ان کو ٹانگوں کے بل چلانے کی طاقت دی, وہ ذات قادر ہے کہ ان کو سر کے بل بھی چلا دے. اللہ کے حساب و کتاب کے لیے جب اللہ کی آواز آئے گی, افور فإنہم مسئولون, میرے فرشتوں ان سب کو روک لو, ان سب سے میں نے باتیں کرنی ہے. کوئی ایک دانے نہ پائے, کوئی ایک اوجھل نہ ہو, میرے سب سے باتیں کرنی ہے, سب سے سوال کرنے. یا اللہ کس کس سے سوال کرنے؟ فرمایا کہ فلاں سلم الذین ارسل الیہم فلاں سلم المرسلین. میں نے ہر نبی سے یہ سوال کرنے, ہر نبی کی ہر امت سے سوال کرنے ہیں. اس بارگاہ میں, اس عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے اور میں نے سب سے سوال کرنے. اللہ کا سوال, اللہ کے سوال. اللہ اکبر. ہماری پوری زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لن یزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے دونوں قدم ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے. حتی یسأل عن خمسین, جب تک پانچ سوال نہ کیے جائے اور ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. ایک اس کی پوری زندگی کا سوال, ایک اس کی جوانی کا سوال. یہ جوانی کی گھڑیاں کہاں گزاری, راتیں کہاں بسر کی, یہ دن کہاں گزارے؟ ایک ایک نامے کا جواب دو مجھے, یہ جوانی کہاں گزارے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وشاب النشا فی عبادت ربہ, وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے نوعمری سے لڑکپن سے وہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو دل لہو فی دل نہیں یوم لا دل الا دل لہو معاشر کے میدان میں اسے اپنا سایہ فراہم کر دے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیو آؤ اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کی اطاعت کی طرف اپنی یہ زندگیاں اپنی یہ جوانیاں صرف کر دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جہاد فی سبیل اللہ میں مساجد کو آباد کرنے میں نوافل اور فوائد ادا کرنے میں ورنہ جوانی کی ایک ایک گھڑی کا خاص طور پہ حساب لیا جائے گا. وان علم فی ما عمل اللہ کا ایک سوال یہ ہے کہ جو تمہیں علم دیا تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ گول چکر ارد گرد لگا رہے ہوں گے. لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ تم تو عالم تھے ہمیں نیکی کے راستے بتایا کرتے تھے تم جہنم میں کیوں چلے گئے تم تو ہمیں صراط مستقیم کی باتیں کیا کرتے تھے تم یہاں کیسے. تو جواب دیں کہ ہم تمہیں بتاتے تھے لیکن خدا نہ بھی کرتے تھے. کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراضگی کا نشانہ وہ انسان بنتا ہے جو لوگوں سے ایک بات کہے اور خدا عمل نہ کرے. فرمایا کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا اس پر تم نے کیا عمل کیا پورا جواب دینا پڑے گا. وعن مالہ اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے من اين اكتسبته یہ کہاں سے کمایا وفیما انفقته اور کہاں خرچ کیا. ان تمام سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے رات کو سنا اللہ کے پیغمبر بار بار یہ فرما رہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا اللہ میرا حساب آسان کر دے. میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ لیا کہ یہ آسان حساب کیا ہے اگر آسانی ہی ہے تو حساب کیوں اور اگر حساب لینا ہے تو آسانی کا معنی کیا ہے مشکل حساب کیا ہے اور آسان حساب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ذلک العرض ومن نوکش الحساب فقد عذب. عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے پر اس کے اعمال پیش کرتا جائے اس کے گناہ پیش کرتا جائے اور بندہ مانتا جائے اقرار کرتا جائے یہ آسان حساب ہے. جب تک عرض ہے اعمال کا پیش کیا جانا ہے اس وقت تک آسان حساب ہے. ومن نوکش فقد عذب لیکن اگر حساب لیتے لیتے اللہ کی زبان پہ لفظ کیوں آ گیا اللہ نے پوچھ لیا کہ فلاں کام کیوں کیا تھا فقط اڑ دے وہ انسان مارا گیا وہ انسان مارا گیا. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس شخص سے اللہ نے مناقشہ کر لیا یہ پوچھ لیا کہ فلاں عمل کیوں کیا تھا وہ انسان برباد ہو جائے گا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اللہ کی کیوں کا جواب کوئی مائی کا نام نہیں دے سکتا وہ انسان مارا گیا. تو کیا اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کی محبت سے مجبور ہے کہ ہم سے حساب لے ہماری مرضی کے مطابق؟ نہیں, وہ قادر مطلق ہے کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے والا جنت میں داخل کرنے والا ان کے اعزاز میں ان کی بیوی پیدا کرنے والا فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں جھکا دینے والا یہی آدم کے پورے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. کھجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا منع کرتا درخت کو چکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جنت سے نکال دیا. تو کیا وہ میری اور آپ کی محبت سے مجبور ہوگا؟ من لو کشر حساب فقط عذب جس شخص سے اللہ نے مناقشہ کر لیا کہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا وہ انسان مارا گیا وہ برباد ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا. اللہ کی کیوں کا کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ اللہ کی عدالت کا منظر ہے, یہ اللہ کا حساب و کتاب ہے. اس دن کون تیرا ساتھ دے گا؟ الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم. تیرے اپنے اعضاء جو ہے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے, تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیری ٹانگیں تیرے خلاف گواہی دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے, اور جو عضو سب سے پہلے بندے کے خلاف گواہی دے گا وہ بندے کی ران ہوگی. سوچو یہ کیا گواہی ہے, کس گناہ کا یہاں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها, زمین کا زلزلہ, زمین اپنے بوجھ نکال رہی ہے, یہ زمین کی امانتیں جو اس دھرتی پر کھڑے ہو کر ہم نے کام کیے. یہ زمین ایک ایک عمل بیان کرے گی, انسان کہے گا ماں رہا اس کو کیا ہو گیا, میری زمین میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. کوئی چیز ہے انسان کی حمایت میں؟ ہاں اللہ کے بندے تیری حمایت میں تیرے امان ہیں, امان صالح. فرمایا کہ ماں منکم من احد الا وہ یکلمہ ربہ وليس بینہ ترجمان, تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فیمضو الی ایمن منہ, بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا کوئی حمایتی, کوئی مددگار, ماں باپ, دوست احباب, کوئی تو ساتھ ہے. فرمایا الا ما قدم, لیکن بائیں طرف صرف اپنے اعمال دکھائی دیں گے. فیمضو الی اشم منہ, بائیں طرف دیکھے گا کہ اس طرف کوئی حمایتی ہو. فرمایا الا ما قدم, بائیں طرف بھی اعمال ہی دکھائی دیں گے. فیمضو الی ما بین یدیہ, اپنے سامنے دیکھے گا. فرمایا الا نار جہنم, سامنے جہنم کی آگ دکھائی دے گی. یہ اللہ کی عدالت ہے, دائیں بھی اعمال, بائیں بھی اعمال, سامنے جہنم کی آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتق النار, بچو اس آگ سے. بلا بشت کے تنا آدھی کھجور اللہ کو دے کر بچ جاؤ, یہ صدقہ, یہ مال کی قربانی دے کر بچ جاؤ. یہ دولت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گن گن کر رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاکثرونہم المقلون, دنیا میں زیادہ مالدار قیامت کے دن سب سے زیادہ تلاش اور فقیر ہوں گے. الا من قال ہاکذا وہاکذا, سوائے اس انسان کے جو اپنی تجوری کھول دے اور یوں مال لے کر پھینکتا جائے, یوں مال نکال کر دیتا جائے غریبوں کو مساکین کو. فرمایا کہ وہ نہیں, باقی سارے سرمایہ دار اور سارے مالدار غریب ہوں گے, تلاش ہوں گے اور ترس کھائے جانے کے قابل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصحاب الجد محبوسون یوم القیامہ, یہ ثروت والے لوگ اور یہ مالدار لوگ روک لیے جائیں گے قیامت کے دن, روک لیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا پہلے میرے فقراء بندے جنت میں داخل ہوں گے, جنت میں تم بھی جاؤ گے, لیکن ان فقراء کے کئی سال کے بعد, ان فقراء کے داخلے کے کئی سال کے بعد تمہیں اجازت دی جائے گی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اتنا یہ کہ جو اس مال کا حق ادا کرے, اس مال کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں, رات کی باریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی, یہ اللہ کی عدالت ہے. اس طرح اللہ نے حساب لینا ہے. اللہ کے بندے آج یہ دار العمل ہے, اس زندگی کو, زندگی کے انسانوں کو غنیمت جان لو, گزشتہ اعمال جو ہو چکے ان سے توبہ کر لو, توبہ کے مواقع موجود ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل, دن چڑھتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی باریکی میں گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں. رات کرتی ہے تو اللہ پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں. معافی کے مواقع موجود ہیں. افرس میں توبہ بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے بیچ اس بندے کا نام لے لے کر فخر کر رہا ہوتا ہے, ان بندوں نے آتی دیکھو میرے اس بندے کو اپنے مذنبن اس نے خود ہی گناہ کیا, وعلم انہ ربا یغفرہ, اور اسے معلوم ہے اس گناہ کو میرا پروردگار ہی معاف کر سکتا ہے, دیکھو کس طرح توبہ کر رہا ہے، کتنے الحاء کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں. اشادم فرشتہ تم کہاں رہو، انی قد غفرت لہ، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ایسے اعمال کی طرف توجہ دو جو اس دن کام آئیں گے. ان اعمال سے بچو جو اس دن انسان کو گھاٹے میں ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قیامت کے کچھ مواقع دیکھو، کچھ مناظر دیکھو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یخرجونکم من النار، جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی. محشر کے میدان میں یہ ایک مستضعف سزا ہے، یہ ایک اضافی سزا ہے کہ جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی اور وہ چیخ چیخ کر پکار رہی ہوگی کل لکھتے میں صرافہ، میری ڈیوٹی تین قسم کے انسانوں پر ہے کہ ان کو اچھت کر جہنم میں ڈال دوں. میں کل میں جب محمید، ہر سرکش انسان کو تکبر کرنے والا، نسبت اور غرور کرنے والا. حالانکہ تمہاری زینت تو تواضع ہے، ہاں تم نیکیوں کے پہاڑ لگا دو، مال خرچ کر کر کے تم کئی منصوبے اور کئی مدارس اور کئی مساجد کو آباد کر دو، لیکن جس قدر یہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی اس قدر تواضع بڑھے گی. نسبت اور غرور، یہ تکبر یہ انسان کی شان ہی نہیں، یہ تو رحمان کی شان ہے. چاہتے وہ گردن ان غرور کرنے والوں کو، زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو ابھی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دے گی. صحابہ کرام متواضع تھے. اللہ بھی میں یوں نہ آتا ہوں وہ قلوب ہم بجلا، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، ڈرتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ اس مقام کو سمجھ نہ سکی، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یہ ڈر ڈر کر عمل کون کرنے والے ہیں؟ کیا یہاں چوروں کا ذکر ہے کہ چوری کرتے ہیں ڈر ڈر کر؟ زانیوں کا ذکر ہے کہ زنا کرتے ہیں ڈر ڈر کر؟ فرمایا کہ ماں یا بنت صدیق نہیں، صدیق کی بیٹی نہیں، بل ہم مسلمون، یہاں نمازیوں کا ذکر ہے، وہ تو صدقون صدقہ دینے والوں کا ذکر ہے، وہ یہ صومون روزے داروں کا ذکر ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں صدقے بھی دیتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ تواضع. تو گردن کیا کہے گی؟ کل لکھ میں سنا تھا، میری ڈیوٹی تین انسانوں پر ہے، انہیں ابھی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دوں. ایک ہر سرکش کو اور متکبر کو، اور دوسرا وَبِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دوسرا ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرتا تھا، شرک کرتا تھا، مشرکین کو بھی ابھی اچھا کر جہنم میں ڈال دوں. اور تیسرا وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویریں بنانے والے اور تصویریں بنوانے والے، انہیں بھی ابھی سے جہنم میں ڈال دوں. تصویر میں ایک لعنت ہے، کیسا عذاب ہے کہ ابھی سے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دوں. یہ تعویل تمہاری باطل ہے کہ وہ تصویر منع ہے جس سے بے حیائی پھیلے، جیسے فلمی تصاویر ہے. لیکن میرے علماء کے درس ہو، وہ ٹی وی پر آ جائے، ویڈیو میں محفوظ کر لے، اخبارات میں فوٹو آ جائے، وہاں تو کوئی بے حیائی نہیں. نہیں میرے بھائیوں، علماء کی تصویریں زیادہ ممنوع ہیں اور فلمی ایکٹروں کی تصویریں کم ممنوع ہیں. اس لیے کہ شرک کا شائبہ فلمی ایکٹر کے ساتھ نہیں بلکہ علماء کے ساتھ ہے. کسی عالم کی تم تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اپنے گھر میں بلاؤ، تمہارے بچے دیکھیں، تمہارے بعد وہ بچے ان کی اور تعظیم کریں گے. تعظیم بڑھتے بڑھتے شرک کی حدود تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہ زیادہ جرم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک طرف جماعت بیٹھی ہوگی، اللہ رب العزت سے کہے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ان سب میں جان پھونکو گے تو تمہاری خلاصی ہوگی، جاؤ جان پھونک کر آؤ. پھونک سکے گا لئی سب ناظرین، کوئی اس پر قادر نہیں. کسی تصویر میں، کسی بت میں روح پھونکنے پر اور جان ڈالنے پر کوئی بھی قادر نہیں. یہ قیامت کے مناظر، عجیب مناظر. اللہ اکبر. ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو کے دو دو دانے ہیں. اللہ فرمائے گا ان دو دانوں کو گرا دو گے تو تم کامیاب ہو سکو گے. یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارا عینہ ما لم ترا، جو جھوٹا خواب بیان کرے، خواب دیکھا نہیں اور بیان کرتا پھرے، جھوٹا خواب بیان کرنے والا اس بات پر مکنت کیا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کو گرا دے تب اس کی ڈان چھوٹے گی. کچھ لوگوں کو سوئی اور اونٹ فراہم کیا جائے گا کہ اس سوئی کی سوراخ سے اس اونٹ کو گزارو تب تم کامیاب ہو سکو گے. یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ پر ایمان بند نہ لانے والے. نہ وہ اونٹ اس سوئی کے سوراخ سے داخل ہو اور نہ ان کی چاند چھوٹے. کیسے کیسے مناظر ہیں، کیسے کیسے مشن ہیں. اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے اور ایسے اعمال کرنے ہیں جو آج قیامت کے دن کام ہیں. جو آج قیامت کے دن کام ہے اللہ کے بندوں ان میں سڑے فیض جو عمل ہے وہ اللہ کی توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک موحد کو لائے گا جو موحد ہے لیکن مذنب ہے گناہگار ہے, عقیدہ اچھا تھا لیکن گناہ کر رکھے ہیں, اللہ اسے لائے گا فرمائے گا تمہارے عقیدے کا تقاضا یہ ہے, تمہاری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ, اور تمہارے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو جہنم کی سزا دی جائے. اللہ رب العزت ایک یہودی کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا تمہارے یہ سارے گناہ اس یہودی کے سر پہ ڈال کے اسے تمہارا فدیہ بنا کر جہنم میں ڈال رہا ہوں اور تمہیں معاف کر کے گناہوں کے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوں. یہ توحید کی شان ہے, یہ توحید کی شان ہے کہ یہودی جو مشرک تھے تمہارے گناہوں کا فدیہ بن جائیں گے, تمہارے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. لیکن جس مسلمان کا اپنا عمل یہودی سے بدتر ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہودی کا شرک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا, یا اللہ لعنت برسا پتھرائے برسا ان یہودیوں پر ان عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد اور قبے تعمیر کر دیے. کم از کم یہودیوں نے اس عمل کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا, لیکن آج کے مسلمان جو ننگ دھنگ ملنگ ہوتے ہیں, کیسی ہوتے ہیں, کھلاڑی ہوتے ہیں, مرتے ہیں تو ان کی قبر پر قبے بنا دیے جاتے ہیں. یہ بہتر ہے, یہ بھی بہتر ہے جو کم از کم اس عمل کے لیے انبیاء جیسے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے. شرک وہ بھی ہے, شرک یہ بھی ہے, لیکن یہاں کی نحوس ہوتا ہے دیکھو کہ پرلے درجے کے گناہگار ہوتے ہیں, کوئی کتوں کی سرکار, کوئی کپڑوں کی سرکار, کوئی بلیوں کی سرکار, نہ پاکی کا پتہ, نہ ناپاکی کا پتہ, ننگے ننگے, نہ ان کو ستر پوشی کا خیال, اور جب وہ مرتے ہیں ان کی قبروں پر کبے بن جاتے ہیں, طواف ہوتے ہیں, سجدے ہوتے ہیں, مکار نہ کرو کام بہتر ہے. وہ یہودی جس نے اس عمل کے لیے انبیاء جیسے انسانوں کا انتخاب کیا, یہ مسلمان جو اس چیز کو دیکھتے نہیں اور ہر ایسے انسان کو اپنے مشکل کشا مان لیتے. قیامت کے دن توحید تمہارے کام آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ شفاعت کس کی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه. قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا جو اخلاص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, اعتقادا قولا وعملا کہہ دے کیا لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر دے, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے موحد گناہگاروں کے لیے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو ذکر مجھے عطا ہو, اللہ پاک نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو ایک عام ذکر ہے, سب جانتے ہیں اور سب کرتے ہیں, مجھے تو وہ خاص چیز اور کوئی اسپیشل چیز عطا ہو. اللہ پاک نے فرمایا یہ عام چیز نہیں ہے, لو ان سماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع وعامرهن بنيت في كفة وبنيت لا اله الا الله في كفة اخرى وجحت بهن لا اله الا الله. اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, یہ سب کے سب اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق, اس میں پہاڑ بھی ہے, درخت بھی ہے, سمندر بھی ہے, خشکی بھی ہے, کڑی بھی ہے, انسان بھی ہے, حجر بھی ہے, شجر بھی ہے, یہ سب کے سب رکھے جائیں ترازو کے ایک پلڑے میں, بوڑھے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا اور یہ ہلکا پڑ جائے گا. قیامت کے دن اللہ کے میزان میں یہ کلمہ جو ہے بڑا بھاری ہوگا, اور یہ کلمہ توحید جو ہے یہ انسان کے کام آئے گا. یہ توحید کی عظمت ہے, یہ توحید کی برکت ہے. اس کا جو میں آپ کو حدیث سنائی تھی, حدیث بتاقہ, اس میں 99 گناہوں کے دفتر, اس کے مقابلے میں ایک پرچی اس پر لا الہ الا اللہ مکتوب ہے, یہ بھاری پڑ جائے گی اور وہ ہلکے پڑ جائیں گے. تو قیامت کے دن بادشاہت اور سرداری کن کے پاس ہوگی؟ اہل توحید کے پاس, جن کی توحید خالص ہوگی, جن کی توحید کھڑی ہوگی. یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں, ان کو دیکھیں اور غور کریں. ایک منظر اور بھی ہے, ایک نیکی اور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا. یہ حوض کوثر کا پانی یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اس پانی کو پی لے گا وہ سیراب کر دیا جائے گا, اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی, اور جو اس پانی کو نہیں پی پائے گا جسے یہ پانی نصیب نہیں ہوگا, سات سمندر مل کر بھی اس کی پیاس نہیں بٹھا سکیں گے. ہمیشہ کیسا رہے گا؟ اللہ کے پیغمبر اس ہاؤس میں کھڑے ہوں گے, لوگ آئیں گے آپ کے امتی اور جان بھر بھر کے ان کو پلائیں گے, کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ کے پیغمبر کے پانی جان سے نہیں بلکہ اپنے مبارک اور پیارے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کی علماء ہے جو اللہ کی توحید کے مبلغ اور اللہ کی توحید کے داعی ہیں, جنہوں نے اپنی عمریں اللہ کی توحید بیان کرنے میں صرف کر دی. یہ ان علماء اور دعات کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے پیارے اور مبارک ہاتھوں سے انہیں پانی خود براہ راست پیش کریں گے. یہ سب نیکیاں ہیں, ان نیکیوں کو اپنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اصغر شیء یوضع فی المیزان الخلق الحسن, جب میزان قائم ہوگا تو سب سے بھاری نیکی جو میزان میں دکھائی دے گی وہ اچھی اخلاق ہے. اچھی گفتار پیدا کر لو, اپنے اخلاق کی اصلاح کر لو. بعض اوقات بد خلقی کا ایک رویہ, بد خلقی کا ایک کلمہ تمہاری پوری عمر کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا, کہ ایک انسان جنت والا کام کرتا ہے اس قدر کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک برس کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ثم يتكلم بكلمة, اس مقام پر پہنچ کر اپنی زبان سے ایک ہی بول ایسا بولتا ہے کہ تحوی بھی فی نار جہنم سبعین خریفا, کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتا ہے. فرمایا کہ افضل شیء یوضع فی المیزان, اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز قیامت کے دن کیا ہوگی؟ الخلق الحسن, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخن بخن لخمسن ما کرہن فی المیزان, کیا کہنے پانچ چیزوں کے, کیا بھاری ہوگی اللہ کے میزان میں؟ یہ پانچ چیزیں اللہ کے میزان میں کیا بھاری ہوگی, کیا کہنا ہے ان پانچ چیزوں کا؟ یہ حدیث کا ترجمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ نمبر ایک, اللہ اکبر نمبر دو, سبحان اللہ نمبر تین, الحمد للہ نمبر چار. یہ چار چیزیں. فرمایا کہ فرمایا صالح اور ایک بچہ, نیک بچہ, یہ توفہ جو بلوغت سے قبل فوت ہو جاتا ہے, یہ اعتقاد الوالد اور اس کا باپ اس پر صبر کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ تیرے سپرد ہے اور میں تجھ سے اجر چاہتا ہوں. چاند پوچھ کے ایک نماز چھوڑ دی, اس نے کفر اختیار کیا. میری بہن توجہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کیا معاشر نفا تصدقنا واکثر من الاستغفار فإني أريدكن أكثر أهل النار, اے عورتو صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو, اس لیے کہ میں آج کی رات جب میں نے جہنم دیکھی تو عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. ایک عورت نے پوچھ لیا کہ ما یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیوں, ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے دو اسباب ہیں, تکثر اللعن وتكثر العشير, نمبر ایک یہ کہ تمہاری زبان سے لعنت ملامت گالی گلوچ تانا زنی بہت ہوتی ہے, شکوے اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں, وتكفر العشير, اور دوسرا یہ کہ تم شوہر کی عزت نہیں کرتی اور شوہر کی تم نافرمانی کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اس منظر کو سامنے رکھے اور بچاؤ کے لیے اللہ کے پیغمبر کے جو دو نسخے ہیں, ایک یہ کہ کثرت سے استغفار کرو اور دوسرا یہ کہ اپنا مال کا صدقہ اللہ کو دو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وعملت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية بالشعب, عورت اگر پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے اور رمضان کے روزے پابندی سے رکھ لے اور اپنے شوہر کی عزت کر لے اور فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب عورت کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ سارے مناظر اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہماری عبرت کے لیے اور ہمارے درد کے لیے. قرآن کا ایک مقام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں, میں تم جیسا ایک انسان ہوں, مجھ میں تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی, لہٰذا تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی کامیابی کا نسخہ ہے اور کامیابی کی اساس ہے. اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی, اس غلامی سے اپنے آپ کو نکال لو گے تو پوری دنیا کا دامن تھام کر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے, اور اگر پوری دنیا کا دامن چھوٹ جائے ایک اللہ کے پیغمبر کی غلامی کا دامن تمہارے ہاتھ میں مستحکم ہو, مضبوط ہو, تو یہ کامیابی کا حصہ ہے اور یہ اللہ کی محبت کا ثمرہ ہے. میری اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بھی قیامت کا منظر ہے. اور بھی کوثر پہ کھڑا ہوں گا, اپنی امت کو دیکھوں گا, خوش ہوں گا, ان کے استقبال کی تیاری کروں گا کہ ایک بڑا کیوں میری طرف آ رہا ہے, ان کے استقبال کی تیاری کروں گا. لیکن جب میرے قریب آئیں گے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا, دسکار دیا جائے گا, میں کہوں گا امتی امتی, ارے یہ تو میری امت ہے, میں پہچان چکا ہوں میری امت ہے. کیسے پہچان لیا؟ ابو ہریرہ نے یہی سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے, کیف تعرف امت یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک امتیاز حاصل ہوگا, اس امتیاز سے پہچانوں گا. وہ امتیاز یہ ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غلاما محجرین من آثار الوضوء, میری امت قیامت کے دن آئے گی اور ان کے وضو کے آثار جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے, ان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی. میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے. اللہ کے پیغمبر پہچان گئے یہ آنے والے میرے ہیں, ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہیں, ان کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں. پہچان لیا, مانا یہ کہ آنے والے وضو بھی کرتے تھے, آنے والے نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کو دھتکار دیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی, ارے یہ تو میری امت ہے, کیوں ان کو دھتکار دیا گیا؟ جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے پاس آپ کے دین میں کیسے کیسے نئے مسائل, نئی نئی بدعات شامل کر دی اور دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے پیغمبر جب یہ سنیں گے اپنی امت کی نجات کے حریص, امت کی کامیابی کے لیے رات رات بھر مسلح کی پشت پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے والے ان لوگوں کے بارے میں صاف صاف کہہ دیں گے کہ سوکن سوکن ابن خیر افادی, جن لوگوں نے میرے پاس میرے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, بدعات کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کی, انہیں دور کر دیا جائے, دسکار دیا جائے کہ میرے قریب آنے کے اور حوض کوثر کے پانی پینے کے لائق ہی نہیں. اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بات آج طے کر کے جاؤ کہ کامیابی کی بنیاد صرف اللہ کے پیغمبر کی بات ہے, نہ پیروں کی, نہ وڈیروں کی, نہ بزرگوں کی, نہ اماموں کی, نہ ماں باپ کی, نہ برادری کی, نہیں کسی چیز کی بات کامیاب نہیں قرار دے گی. جب تک اللہ کے پیغمبر کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی غلامی نہیں ہوگی, تمہاری نماز اللہ کے پیغمبر کی نماز جیسی ہو, تمہارا روزہ اللہ کے پیغمبر کے روزے جیسا ہو, تمہارا شب و روز اخلاق, گفتگو, کاروبار, معیشت, سیاست, ہر چیز اللہ کے پیغمبر کی مطابقت کی بنیاد پر ہوگی تو کامیابی ہوگی. فرمایا کہ فمن یرجو رب ہی, جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار کا دیدار مل جائے, اس سے بڑی کیا دولت ہے اللہ کا دیدار. قیامت کے دن جنت کی نعمتیں ایک طرف ہو, اللہ کا دیدار ایک طرف ہو, اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے قیمتی, اور قیامت کے دن جہنم کا عذاب ایک طرف ہو اور اللہ کے دیدار سے محرومی, یہ عذاب پورے عذاب سے بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ. جہنمیوں کے بارے میں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ محجوبون, کہ جہنمی اپنے پروردگار کا دیدار نہیں کر سکے. جنتی کے بارے میں فرمایا کہ جنتی یوم ربہم غدوۃ وعشیہ, ہر روز صبح بھی اور شام بھی اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے. کتنی بڑی نعمت ہے, لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ, جنہ ما داموا ینظرون الیہ, جب تک اہل جنت کے لیے اللہ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنت کی بھی تمام نعمتیں بھول جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ فرماتا ہے اگر یہ چاہیے تو اس کے لیے دو کام ہیں, دو جوتیاں دینی ہے, فلیعمل عملا صالحا, ایک عمل صالح نیک عمل, نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں ہو. دوسری ڈیوٹی کیا ہے, ولا یشرک بے باز ربی احدا, اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت اللہ کے لیے خالص ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, تشہیر نہ ہو, بلکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو, تعلق باللہ سچا ہو اور راز ہو. یہ دو کام پوری توجہ اور قیامت کے ساتھ انجام دے دو, قیامت کے دن اللہ کا دیدار مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. اللہ رب العزت یہ مواقف کے یہ سارے مشاہد ہیں, یہ موقف کے تمام مشاہد اللہ رب العزت سے غرور فرما دے. یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے, اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما لے, یہ روزے یہ قیام ٹوٹی پھوٹی عبادات یا اللہ قبول فرما لے. اے اللہ یہ نیکیاں کم ہیں, تیرا فضل جو ہے وسیع ہے, اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام نیکیوں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ, ہماری بد اعمالیاں بہت ہیں, اپنی رحمت کی طرف دیکھ. یا اللہ تیری رحمت, تیرا فضل اور تیری جو برکت ہے ہمارے گناہوں سے، ہمارے اعمال سے کہیں بھی زیادہ وسیع ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری نیکیاں قبول فرما دے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، توحید و سنت کی برکت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما دے، تقوی پرہیزگاری اور اپنے خوف سے ہمارے قلوب کو منور اور معطر فرما دے. اے اللہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکام مخلص ہو، واحد ہو، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہو. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا. یا اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، مرنے کے بعد تو وہ ہماری خدمت کے زیادہ محتاج ہیں. اے اللہ ہم دعا گو ہیں، ان سب کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا دے. اے اللہ تنگی قبور سے محفوظ رکھ، عذاب قبر سے بچا لے. اے اللہ قیامت کی یہ گھاٹیاں، یہ مشکلات، یا اللہ ہمیں سرخرو فرما دینا. اے اللہ ہمارا اس آسان حساب فرمانا. یا اللہ ہم ان گناہوں کے بوجھ کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما دے. اور اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک راہ پر چلنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمانا. ہم نمازی ہو، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو یا اللہ نماز پڑھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہادی شمعیں روشن ہیں. اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ ان کی منزل قریب فرما دے. یا اللہ کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کے قلعوں کو تتر تتر کر دے، پاش پاش کر دے. اور اے اللہ وہاں اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا پرچم لہرا جائے. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، جہاد کو مستحکم فرما، کامیاب فرما، مجاہدین کا مورال بند فرما دے، ان کے حوصلے بند فرما. واستغفر الله لي ولكم واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.